تقاریر کا سلسلہ موضوع ہے سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسیٹ کوڈ A301-2A326 آل محمد ریسرچ سینٹر لاس اینجلس اینڈ ٹورانٹو
والصلاة والسلام على أفضل الشهراء المقربين وحبيب إله العالمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائه مجمعين إلى يوم الدين. سیرت پیغمبر اسلام کے سلسلے میں اب ہماری گفتگو تاریخ اسلام کے اس مرحلے پر پہنچ چکی تھی جہاں سے ولادت رسول کے حالات شروع ہوتے ہیں. گزشتہ 5-6 تقاریر کا خلاصہ اور ماحصل یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی ولادت کیونکہ اس کائنات کی تاریخ کا عظیم ترین واقعہ اور ایک انتہائی اہم سنگ میل ثابت ہونے والا تھا، اس اعتبار سے پروردگار عالم نے ولادت رسول سے قبل ہی عرب کی سرزمین پر خاندان بنی ہاشم کو وہ طاقت و عزت اور وہ اقتدار دلوایا جس کے بعد ولادت رسول کوئی گمنام یا پوشیدہ واقعہ نہ ہونے پائے. ساتھ ساتھ اہل کتاب، جس میں یہودی اور نصارہ دونوں شامل ہیں، ان علامتوں پر اور اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں پا کر کہ جن میں رسول آنے کا تذکرہ تھا، ذہنی طور پہ تیار و آمادہ ہو چکے تھے. پروردگار عالم کی مصلحت میں یہ امر بھی شامل تھا کہ ان یہود و نصارہ کے علماء اور ان کے عوام کے علاوہ مکے کی سرزمین اور عرب کے علاقے میں موجود بت پرستوں کے علاوہ دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے کان تک بھی یہ اطلاع پہنچ جائے کہ عنقریب کوئی نہ کوئی عظیم شخصیت اس دنیا میں آنے والی ہے. خاندان بنی ہاشم کے سلسلے میں جو آپ نے تفصیلی حالات سنے جناب ہاشم سے لے کر جناب عبداللہ تک، ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کم سے کم مکے میں تو ہر شخص اور اطراف مکہ میں پورے عرب میں جہاں جہاں تک مکے والوں کا اقتدار اور عزت ہے، ان لوگوں کے کانوں تک یہ اطلاع پہنچ جائے کہ کوئی عجیب واقعہ ہونے والا ہے. لیکن دنیا کی دو بڑی طاقتیں جو اس زمانے میں تھیں، ایک روم کی حکومت جس کا حاکم قیصر روم تھا اور ایک ایران کی حکومت جس کا حاکم کسرا تھا، ان دو طاقتوں تک بھی یہ پیغام پہنچانا تھا. چنانچہ دو ایسے واقعات پیش آئے جن کے ذریعے ولادت رسول سے قبل ہی اس زمانے کی دو عظیم ترین طاقتوں کے دارالحکومت تک یہ پیغام پہنچ گیا کہ عنقریب ایک ایسا رسول اس دنیا میں آنے والا ہے جس کے بعد ہر حاکم کی بادشاہت ختم ہو کر رہ جائے گی. شام کی سرزمین جو قیصر روم کا مرکز تھی، رومی سلطنت جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، اس کا مرکز شام کی سرزمین ہے اور شام کی سرزمین کی بھی ایک ایسی شخصیت جس کا نام ستہ ہے، اس کے ذریعے سے اس پیغام کو عام کیا جا رہا ہے. چنانچہ تاریخ نے یہ بتایا کہ شام کے علاقے سے ستہ نامی کاہن اس عجیب و غریب روشنی کا مشاہدہ کر کے جو اس رات ظاہر ہوئی تھی کہ جب پیغمبر اسلام کا حمل قرار پایا تھا، وہ عجیب و غریب روشنی کا مشاہدہ کر کے مکے کی سرزمین میں پہنچتا ہے اور اس نے بخوبی یہ دیکھ لیا کہ مکے کی سرزمین میں کیا واقعات پیش آ سکتے ہیں. اب وہ واپس اپنی مملکت کی جانب جا رہا ہے. کاہن ہے، جب وہاں پہنچے گا تو یقیناً اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم جس سوال کے جواب کے لیے نکلے تھے اس کا جواب تمہیں ملا یا نہیں ملا. گزشتہ تقریر میں عرض کیا جا چکا ہے کہ اتنا بے چین ہو گیا تھا یہ سطح کاہن کہ اگر کہ اس زمانے تقریباً سب سے بڑا کاہن تھا، مگر ساری دنیا میں خطوط لکھے تھے اور ہر جگہ سے دریافت کیا تھا کہ اس روشنی کا راز بتاؤ. تو اب سدے کی بے چینی ہر ایک کو معلوم ہو چکی تھی, اور جب یہ مطمئن ہو کر واپس یہاں پہنچے گا تو یقیناً ہر ایک سوال کرے گا کہ کس مقصد کے لیے گئے تھے, کیا معلوم کرنے گئے تھے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جیسا کہ اس واقعے کے اختتام پر ہے کہ سدے بعد میں اسلام قبول کر چکا تھا, تو شام کی سرزمین بخوبی یہ پیغام پہنچنے والا ہے کہ قریب مکے سے خدا کی آخری حجت ظاہر ہوگی انبیاء میں سے. اب سدے جب مکے میں آ چکا ہے تو ضمنی طور پر ایک اور واقعہ اس کے واقعے کے ساتھ شامل ہو گیا. یمن کی ملکہ جو اپنے زمانے کی سب سے بڑی کاہنہ ہے زرقا, وہ بھی سدے کے خط کے جواب میں تفصیل بتانے کے بعد خود بھی مکہ آ جاتی ہے, اور اس وقت ملاقات ہوتی ہے اس کی سدے سے جب سدے نامی کاہن مکے سے جا رہا تھا. اس کاہنہ کو زرقا کو آتے دیکھ کر وہ واپس آ گیا, اور اب یہ دونوں مکے میں قیام کرتے ہیں. سدے ہر وقت تیار ہے مکہ چھوڑنے کے لیے کیونکہ اس کا مقصد حاصل ہو چکا, مگر زرقا کا ایک عظیم مقصد ہے. وہ خاندان بنو ہاشم سے آ کر ایک درخواست کرتی کہ مجھے فقط ایک مرتبہ جناب آمینہ کی زیارت کا موقع مل جائے. خاندان بنو ہاشم سے درخواست کی گئی, حضرت عبد المطلب نے اس کی درخواست کو قبول کیا. جناب عبداللہ کو اشارہ دیا, زرقا کاہنہ یمن کی ملکہ جو پہلے سے اس امر سے آگاہ اور واقف ہے کہ نور رسالت جناب عبداللہ کی پیشانی میں تھا, آمینہ کے کمرے میں داخل ہوئی اور پہلی نگاہ پڑی جناب آمینہ کے چہرے پر اور پہچان گئی کہ یہی وہ عظیم خاتون ہیں کہ جن کے بطن میں اب نور رسالت آ چکا ہے. اس وقت تو ظاہری اعتبار سے بڑی محبت کی اور وفاداری کی بات تھی, مگر باہر آئی اور واپس اپنی قیامگاہ پہ آنے کے بعد اب اتنی بے چینی میں دن رات گزار رہی کہ کسی طریقے سے جناب آمینہ کو ہلاک کرنا چاہیے تاکہ یہ نور رسالت اس دنیا میں نہ آنے پائے. یہ وہ حسد کا جذبہ تھا اس کے اندر کہ جناب عبداللہ نے یمن کے شہر میں جب اس کی درخواست کو ٹھکرا دیا تھا. وہ واقعہ پچھلے ہفتے بیان کیا گیا. حسد کا جذبہ کہ جو چیز مجھے نہ مل سکی وہ جناب آمینہ کو کیوں ملے, اور اسی حسد کے جذبے سے بے چین ہے. مگر معلوم ہے اسے کہ یہ خاندان بنی ہاشم ہے, یہاں پہ کسی قسم کا حملہ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے, اور اگر کہ ابھی اسلام کے ظاہری احکام نہیں آئے ہیں, ابھی پردہ واجب نہیں ہوا ہے, ابھی شریعت اسلامی دنیا والوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی ہے, مگر خاندان بنی ہاشم کے پاس جو ایک عزت ہے, ایک وقار ہے, ایک شرم ہے, ایک حیا ہے, اس کی وجہ سے اس خاندان کی عورتوں سے ملاقات کرنا, خود عورتوں کے لیے عورتوں سے ملاقات کرنا انتہائی مشکل کام ہوا کرتا ہے. اور جناب آمینہ کی تو حفاظت زیادہ کی جا رہی, کیونکہ معلوم ہے کہ جناب آصف پہ حملہ ہوا, جناب عبد المطلب کے پیچھے دشمن لگے, جناب عبداللہ پہ حملہ ہوا, اور یہ بھی پتا ہے کہ حملہ کرنے والوں کو نہ جناب آصف سے کوئی جھگڑا تھا, نہ جناب عبد المطلب سے کوئی دشمنی تھی, نہ جناب عبداللہ کی کوئی مخالفت تھی, وہ اس نور کے خلاف تھے. اب یہ نور جناب آمینہ کے بطن میں آ چکا ہے تو ساری دشمنی جناب آمینہ سے نکالی جائے گی. چنانچہ سخت ترین پہرا ہے, درما کاہنہ بے چین و بے قرار ہے, کیا کیا جائے, کس طریقے سے جناب آمینہ کو نقصان پہنچایا جائے. آخر اس نے ایک منصوبہ بنایا, آخر اس کے ذہن میں ایک قسم کی پلاننگ آئی, اور اس نے قطانہ نامی عورت کو اپنے ساتھ ملا لیا. یہ قطانہ عورت وہ ہے جس کا تعلق مدینے کے قبیلے خزرج سے ہے. پچھلے ہفتے بھی آپ نے سنا, اور ویسے بھی تاریخ اسلام پڑھنے والا ہر شخص یہ دو نام تو بار بار سنتا ہے, اوس اور خزرج, مدینے کے دو قبیلے. ان میں سے ایک قبیلے سے اس عورت کا تعلق ہے. جناب آمینہ مدینے کی رہنے والی ہے, وہاں سے شادی کے بعد اس کو اپنے ساتھ لے کے آئی تھی, اور اس کا کام پورے خاندان بنی ہاشم کی عورتوں مشاہدہ گیری ہے, یعنی ان کو سجانا, ان کے بالوں میں تیل ڈالنا, بالوں میں کنگھی کرنا, جو جس قسم کا کام آج کل ہمیں جگہ جگہ گلی گلی نظر آتا, بہرحال یہ عربوں میں پہلے سے رائج تھا. چنانچہ جناب آمینہ جی سجاوٹ کا کام, آرائش کا کام, تیل ڈالنا, تنگی کرنا, یہ ساری ذمہ داریاں اس عورت پر تھی, اور اپنے کام میں اتنی ماہر تھی کہ جناب آمینہ کے ساتھ آئی تھی, مگر بعد میں پورے حصے کے پاس آتی ہے جب کسی تقریب میں جانا ہو یا جب کبھی اپنی آرائش اور سجاوٹ کرنا ہو. ایک مرتبہ درخواست جو ذہن میں آیا, یہی ایک عورت ایسی ہے کہ جس سے کام نکالا جا سکتا ہے, باقی جناب حملہ کے پاس سوائے بنی ہاشم کے اور کسی قبیلے کی عورت نہیں جا سکتی ہے، اور بنی ہاشم کی ساری عورتیں جناب آمنہ کی وفادار ہیں، صرف یہ واحد عورت ہے جس کا تعلق نہ بنی ہاشم سے ہے نہ مکے سے ہے نہ خاندان سے، باہر کی عورت سے اگر اسے لالچ دی جائے تو شاید کہ میرا ساتھ دینے کے تیار و آمادہ ہو جائے۔ چنانچہ ایک رات کو کتانہ کو اس کے مکان سے اپنے مکان میں بلایا اور کہا کہ آج رات تم میرے کمرے میں سو۔ ایک عام عورت، ایک کنیز، اور اسے یمن کی ملکہ کے کمرے میں سونے کی سعادت ملے، یہی چیز اس کے لیے ایک بہت بڑی نعمت بن گئی تھی۔ چنانچہ بے انتہا متاثر ہوئی اور اتفاق سے یہ وہی رات تھی جس رات کو اس درپا کے پاس وہ شخصیت آئی جس کی مدد سے یہ کاہن بنی تھی۔ غالباً میں نے گزشتہ ہی پیر کو یہ عرض کیا تھا امام معصوم کی ایک روایت کی روشنی میں کہ شیطان آسمانوں تک جا کر وہاں سے جو خبریں لے کے آتا تھا وہ اپنے ماننے والوں کو منتقل کیا کرتا تھا۔ آسمانوں میں جاتا، معلوم کرتا ہے کہ فرشتے کیا گفتگو کر رہے ہیں، وہ خبریں لے کے آیا، اور جو اس کی ذریت ہے، جو اس کے ماننے والوں کا گروہ ہے، جنوں میں سے، شیطانوں میں سے، انسانوں میں سے، انہیں یہ چیزیں منتقل کی۔ اب جنہیں شیطان نے یہ چیزیں منتقل کی وہ ان چیزوں کو لے کر دنیا کے کسی ایک آدمی کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہیں، یہ بنا آدمی بڑا کمزور عقیدے کا ہے، اسے بہکا کے اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے، آسمان سے آنے والی خبروں کو اسے بتایا جاتا ہے، وہ آدمی کاہن بن جاتا ہے، یعنی غیب کی خبریں دینے والا۔ تو ہر غیب کی خبریں دینے والے کا تعلق کسی نہ کسی شیطان یا کسی نہ کسی جن سے تو ہوتا۔ اب روایت یہ کہ زرقا رات کو سو رہی ہے اور اسی کے کمرے میں ستانہ نام کی وہ عورت سو رہی جسے آگے چل کر اس سازش میں ایک انتہائی اہم حصہ لینا۔ آدھی رات کے قریب ستانہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ جیسے زرقا کے سرحانے ابھی ابھی کو یہاں پہ بیٹھا۔ زرقا کی بھی آنکھ کھل گئی، آنے والے کو دیکھا، بے انتہا خوش ہوئی، کہا ہے میرے ہمدم و ہمراز، کافی عرصے کے بعد تم میرے پاس آئے، بتاؤ کیا خبر لے کے آئے؟ زرقا ساحل، اس کے پاس یہ جن ہے یا شیطان ہے ان میں سے کوئی ایک، یہ آتا ہے اور غیب کی خبریں لے کے جاتا، لیکن کافی عرصے سے یہ کوئی خبر لے کے نہیں آیا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ زرقا خوشی کے عالم نے اس سے سوال کر دی کہ اے میرے دوست، اے میرے ہمراز، اے میرے ساتھی، بتاؤ تو صحیح تم کیا خبر لے کے آئے؟ اور اس آنے والے نے کہا کہ ہم یہ خبر لینے آسمانوں کی جانب جا رہے تھے، مگر آج ہمیں آسمان پہ نہیں جانے دیا گیا، اب ہمارے لیے آسمان کا راستہ بند کر دیا گیا۔ روایت کے اس حصے کی تشریح انشاءاللہ آگے چل کر ہوگی۔ ہمارے لیے آسمان کا راستہ بند کر دیا گیا، اسی لیے کافی عرصے سے میں تمہارے پاس آ بھی نہیں سکا، بس مجھے اتنا پتا چلا کہ جس مقصد کے لیے تم یہاں آئی اس میں ناکام بھی ہوگی اور ذلیل اور رسوا بھی ہوگی، خبردار اس نور کو بجھانے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ مجھے اور کوئی خبر تو نہیں ملی مگر یہ خبر مل چکی کہ پروردگار عالم کی جانب سے اس نور کی حفاظت کا مکمل انتظام کیا گیا۔ زرقا یہ کاہنہ ہمیشہ اس کی خبروں پہ عمل کرتی، دنیا والوں تک اس کی خبریں پہنچاتی، اسی کی وجہ سے اس کی حکومت چل رہی، مگر اس وقت حسد کے جذبے سے اتنی مغلوب ہے، حسد کے جذبے نے ایسا اس کی عقل پہ پردہ ڈالا کہ کہا کہ تم کتنا ہی منع کرو مگر جو ارادہ میں نے کیا اسے پورا کر کے رہوں گی۔ ایک مرتبہ وہ کہتا کہ دیکھو میں پھر سمجھایا جاتا ہوں، نقصان ہی نقصان اٹھاؤ گی اور پھر میں تمہارے پاس آ بھی نہیں سکتا، مگر اسے اپنی حکومت کو کھونا قبول ہے، اسے اپنے علم کو کھونا قبول ہے، اس کی عزت ختم ہو جائے اس پر یہ تیار ہے، مگر جناب آمنہ سے جو حسد ہے وہ اس کو مجبور کر رہا ہے کہ جناب آمنہ کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جائے۔ اسی لیے روایت میں حسد کو بدترین گناہ قرار دیا گیا، اور اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ جب ایک جانب وہ نیکی ہمارے سامنے آتی جس میں معصوم نے یہ کہا کہ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح سے ختم کر دیتی جس طرح سے آگ لکڑی کو ختم کر دیا کرتی، اور اسی کے مقابلے میں حسد کو رکھا گیا کہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحسد، بالکل وہی جملے کہ جس طرح سے عظیم ترین نیکی ہے محبت علی اور محبت اہل بیت، اس کے مقابلے میں معصوم کی یہ حدیث آ رہی کہ یاد کرو حسد اتنا بدترین گناہ کہ جب کسی کے دل میں حسد پیدا ہو جائے تو اس کی نیکیاں اس طرح سے ختم ہونے لگتی ہیں جس طرح سے اگر لکڑی کو آگ میں ڈال دیا جائے اور آگ لکڑی کو کھانے لگتی ہے۔ اس گناہ کی عظمت کو بتانے کے لیے معصوم نے وہی جملے استعمال کیے کہ جو محبت علی کی عظمت کو بتانے کے لیے استعمال کیے گئے تھے، تو اسی لیے اسلام نے اس کو بدترین گناہ قرار دیا کہ جب حسد آدمی سے آ جائے تو وہ اپنا نقصان بھی برداشت کر لیتا ہے فقط اس لیے کہ اس کو نقصان پہنچ جائے کہ جس سے میں حسد کر رہا ہوں۔ یہی زرقا کی حالت ہے، بہنے والا کہہ رہا کہ آج کے بعد میرا تیرا کوئی تعلق نہیں رہے گا، کوئی اطلاع نہیں پہنچاؤں گا، کوئی خبر نہیں دوں گا، لیکن ہر چیز پہ راضی ہے، اپنے ارادے سے بات نہیں آ رہی ہے، میں تو آمینہ کو ختم کر کے رہوں گی۔ کتانا یہ ساری گفتگو اور بحث سن رہی ہے، جانے والا چلا گیا، دکھوں کا وقت آیا، درخوا نے ایک مرتبہ کتانا کو بلایا، کہا تم سب کچھ سن چکی ہو جو کچھ رات کو ہوا ہے، اور تمہیں میرا ارادہ بھی معلوم ہو گیا ہے، تمہیں منہ مانگا انعام دوں گی، بس تم جاتی ہو آمینہ کے پاس، کسی طریقے سے آمینہ کو نقصان پہنچا دو۔ کتانا ایک سیدھی سادی عورت، پہلی مرتبہ اس قسم کا واقعہ اس کے سامنے آ رہا، حیران ہو کر کہتی ہے کہ میں کیا کروں؟ کہا کہ اچھا میں تمہیں بتاتی، یہ زہر آلود خنجر لے کے جاؤ، اپنے لباس میں چھپا کے جاؤ، جس وقت جناب آمینہ کنگھی چوٹی کرو گی یا تیل ڈالو گی ان کے بالوں میں، اس وقت موقع پا کر ان کی پشت میں خنجر کی نوک کو چبھو دینا، اتنا سریع الاثر، تیزی سے اثر دکھانے والا زہر ہے کہ اس کے بعد ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ کتانا گھبرا گئی، اتنا بڑا یہ کام، یہ تو میں نہیں کر سکتی۔ درما کو معلوم تھا، گھر میں جاتی اجرتیوں کی تھیلیوں پہ تھیلیاں لانا شروع کی، آہستہ آہستہ کتانا کا جو انکار تھا کمزور پڑنے لگا، اور ایک وہ وقت آیا کہ وہ راضی ہو گئی، مگر کہنے لگی کہ پھر بھی مجھے پکڑ تو لیا جائے گا، گرفتار تو کر لیا جائے گا۔ درما نے کہا گھبراؤ نہیں، میں تمہارا خوبہا دے دوں گی اور تمہیں آزاد کرا لوں گی۔ کتانا کو یہ اطمینان بھی ہو گیا، کہا لیکن پھر بھی میں اس وقت گھر میں جا رہی ہوں، خاندان بنی ہاشم کے مرد بھی سخت ترین پہرا، اگر کسی کو مجھ پر شک ہو گیا تو کیا ہوگا؟ درما نے کہا چلو یہ بھی میری ذمہ داری، کی دعوت کرتی، سب کو اپنے یہاں بلاتی، تمہیں کوئی مرد وہاں پہ نہیں ملے گا، اطمینان کے ساتھ چلی جانا۔ اب کتانا کو بھی ایک ہمت آئی، وہ ایک مرتبہ چلتی ہے، اس سے پہلے درما نے جا کر سارے مکے کو اپنے یہاں دعوت دی، مہمان آیا اور مہمان دعوت دے رہا، اور کوئی ایسی شک و شبہ کی جگہ بھی نہ تھی، اس لیے کہ اب تک درما نے جو گفتگو کی تھی وہ اتنے خلوص اور محبت کے ساتھ تھی کہ لوگوں کو اس کی دعوت رد کرتے ہوئے اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا، سب آئے اس کی دعوت میں، حتیٰ یہ کہ خاندان بنی ہاشم بھی آیا۔ اور یہی وہ وقت ہے کہ کتانا اپنے گھر سے نکل کر وقت مقررہ کے مطابق جناب آمینہ کے گھر میں داخل ہوئی۔ جناب آمینہ بے چینی سے انتظار کر رہی، بہت دیر کر کے تم نے آنے میں، آج اتنی تاخیر کی وجہ کیا؟ کتانا بہانہ بنا کر اپنے کام میں مشغول ہو گئی، مگر تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے دیکھا کہ جناب آمینہ مکمل غافل ہے، اور اس نے خنجر کی نوک کو جناب آمینہ کی پشت میں چبھونا چاہا، تو ایک مرتبہ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اسے ایسا لگا کہ آمینہ میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ حیران و پریشان، ابھی تو یہی ان کے بالوں کو میں تنگی کر رہی، اور ایک مرتبہ ایسا لگا کہ جیسے بیچ میں کوئی پردہ آ گیا۔ گھبرا کے اس نے خنجر کو دوبارہ اپنے لباس میں چھپایا، اور پھر جناب آمینہ سامنے، تین مرتبہ وہ کوشش کر رہی، آخر تیسری مرتبہ ایک دم سے اسے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے اس کے ہاتھ کو سختی سے پکڑ کر مروڑا، خنجر تو زمین پہ گرا اور اس کی چیخ بلند ہوئی۔ چیخ بلند ہوتے ہی جناب آمینہ نے مڑ کے دیکھا، زہر آلود خنجر کو فوراً پہچان لیا۔ اب جناب آمینہ کی چیخ بلند ہوئی، خاندان بنی ہاشم کا کوئی مرد تو نہیں لیکن عورتیں موجود ہیں، سب دوڑ کے آئیں۔ جہاں کا یہ منظر دیکھا، جناب آمینہ سے ہر عورت کو اس وقت اتنی محبت و عقیدت ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ تقریباً سارے خاندان کو معلوم ہے کہ جناب آمینہ کے بطن میں کون سی مبارک شخصیت ہے، کہ سب ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ کتانا یہ منظر دیکھتی، موقع غنیمت سمجھ کے ایک مرتبہ وہ چپکے سے گھر سے نکلی، اور جا کے درما کو اطلاع دی۔ درما دعوت کا انتظام کر رہی، یہ خبر پاتی تیزی کے ساتھ وہ اپنی سواری کو درست کرا کے مکے سے نکلتی۔ خاندان بنی ہاشم کے مرد ایک مرتبہ کھٹک گئے، یہ ہمارے گھر کی ملازمہ یہاں پہ آئی، کیا پیغام لے کے آئی کہ درما ملکہ یمن اتنی تیزی کے ساتھ اس علاقے سے جا رہی؟ دوڑ کے گھر آئے تو یہاں یہ منظر دیکھا کہ ہر ایک شکرانے کے سجدے میں مشغول ہے۔ گھبرا کے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ پتا چلا کہ آج اس انداز سے حملہ کیا گیا تھا جناب آمینہ پر، مگر کسی عجیب و غریب واقعے کی وجہ سے کتانا اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی، جبکہ بظاہر اس کی ناکامی کا کوئی چانس نہیں تھا، کسی کو اس پر ذرا سا بھی شک و شبہ نہ تھا۔ خاندان بنی ہاشم کو اطلاع ملی، جناب عبد المطلب نے فوراً غلاموں کو دوڑایا، جاؤ اور جا کر دیکھو کہ مکے کے باہر کس مقام پر وہ عورت پہنچی ہوگی۔ باہر پہنچے تو پتا چلا کہ درما مکے کے باہر آئی، تو طے کاہن کا قافلہ تیار تھا اور وہ آج ہی مکے سے جا رہا تھا، درما اس میں شامل ہو کر فوراً مکے سے بہت دور نکل چکی۔ جناب عبد المطلب نے غلاموں کو بلا لیا، اور اس طرح سے یہ پہلی سازش جناب آمینہ کے خلاف ناکام ہوتی، مگر خدے کا یہ قافلہ جب شام پہنچا تو شام کے علاقے میں یہ پیغام تو پھیل گیا. اب یہ دوسری بات ہے کہ جب کبھی حق کی بات بھی کہیں پہنچتی ہے تو اکثر لوگ تو مذاق اڑا دیتے ہیں, بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس پر یقین رکھتے ہیں. تو سبح کے ذریعے یہ بات تو شام کے علاقے میں پہنچ گئی کہ ایک پیغمبر خاتم النبیین آنے والے ہیں اور ان کے آنے کے بعد دنیا کی ساری بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی. یہ شام کے علاقے میں پیغام پہنچا. میں آپ کے سامنے وہ سارا ماحول پیش کرنا چاہ رہا ہوں جس میں پیغمبر اسلام اس دنیا میں آئے. اب ایران کا علاقہ باقی رہ گیا. پروردگار عالم ایران کے علاقے میں ایک ایسا انتظام کیا کہ وہاں کے حاکم کو بھی یہ پیغام مل گیا. دنیا کے تین بڑے علاقے تھے اس وقت, ایک تو عرب کا علاقہ تھا, یہاں تو جناب ہاشم سے لے کر جناب عبداللہ تک مسلسل ایسے واقعات پیش آئے کہ اکثر عربوں کو یہ اندازہ ہونے لگا کہ کوئی خاص واقعہ ہونے والا. شام کی سرزمین میں سطح اپنے قافلے اور زرقا کو لے کے گیا. یہ بات تو بالکل واضح ہے اگر یہ تاریخیں خاموش ہیں, مگر یہ بات تو بالکل واضح. یمن کی ملکہ دنیا کی اتنی بڑی کاہنہ جب شام میں داخل ہوئی ہوگی, مگر نہ فوج ہے نہ سپاہی ہے نہ غلام, ہر ایک کو تجسس ہوا ہوگا کہ کیا واقعہ, اور جب پتہ چلا ہوگا تو ہر ایک کے ذہن میں یہ خیال آ گیا ہوگا کہ وہ پیدا وہ بچہ جو اس وقت ماں کے بطن میں ہے کیسی اس کی حفاظت کی جا رہی, کہ ایسی سازش بھی ناکام ہو گئی جس میں ناکامی کا امکان نہ تھا. تو کس طرح سے رفتہ رفتہ اور آہستہ آہستہ شام والوں کے ذہن تیار ہونے لگے ہوں گے. اب دنیا کی اس وقت دوسری بڑی طاقت ایران کی طاقت تھی, جہاں کے لوگ آتش پرست ہیں, آپ کی پوجا کرنے والے ہیں. اور وہاں کا واقعہ یہ کہ وہاں کے بادشاہ جس کا لقب سترا نے اپنے لیے ایک محل بنایا, بہت ہی عالیشان محل, اور اس محل کی بناوٹ اس انداز میں کی گئی کہ محل کی ایک دیوار دریائے ہجرا پر بنائی گئی, تاکہ بادشاہ محل میں بیٹھے دیوار پر بیٹھے مگر گویا دریا پر بیٹھا ہوا. اب تاریخ یہ بتا رہی کہ جس وقت یہ محل مکمل ہو گیا, دیوار استدام کو پہنچی, دیوار سے مراد ہماری یہ دیواریں نہیں بلکہ ایک کمرے کے برابر تو ایک دیوار کی چوڑائی ہوتی, اور اس کے اوپر بالا خانہ بنا دیا گیا جس پر بیٹھ کے حاکم دریا کا ہر وقت نظارہ کر سکتا. تو جس دن اس دیوار کا افتتاح ہونے والا, اسی رات خود شاہ ایران سترا نے ساتھ میں یہ منظر دیکھا کہ جیسے میرا محل دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا اور یہ دیوار ایک مرتبہ ٹوٹ کے دریا میں غرق ہو گئی. کل افتتاح ہونے والا, آج رات کو یہ خواب دیکھا جا رہا, علامہ مجلسی حیات القلوب میں نقل کر رہے ہیں, آج رات کو یہ خواب دیکھا جا رہا. بادشاہ ایران انتہائی پریشان, اسے اعتبار کہ اگر کہ اسلام نے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا مگر ہر غلط مذہب ہر باطل مذہب شگون نحوست ان چیزوں کا بڑا دخل ہوتا, یہ تو بڑی بدشگونی کی چیز سمجھی جائے گی کہ آج رات کو ہم ایسا خواب دیکھیں کہ کل جو محل بننے والا ہے وہ ٹوٹ کے گر جائے. اگلی صبح کو بڑا پریشان اپنے دربار میں آیا اور ایک مرتبہ درباریوں سے سوال کیا کہ میں اس وقت تک افتتاح نہیں کروں گا اس دیوار کا جب تک کہ مجھے پتا نہ چلے کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے. اس کے دربار 360 کاہن اور نجومی تھے جن کا کام ہی یہ تھا کہ ہر مسئلے ہر پریشانی اور غیب کے بارے میں ہر خبر کو بادشاہ تک پہنچائیں, اور ان سب کا سردار عرب کے علاقے کا رہنے والا ایک نجومی صاحب تھا جسے یمن کے حاکم نے خصوصی طور پر بادشاہ ایران کی خدمت بطور تحفہ بھجوایا تھا. سب سے کہا کہ تمہیں یہ بتانا کہ اس خواب کا مطلب کیا, جب تک کہ اس خواب کا مطلب پتا نہ چلے یہ دیوار اسی انداز سے رہے, اور دیکھو تمہیں 24 گھنٹے میں اس کا جواب دینا ورنہ سب کو سزا دی جائے گی. 360 نجومی اپنے سردار کی قیادت میں دربار سے نکل کے اپنے اپنے گھروں میں گئے. طے پایا کہ آج رات کو ہر شخص اپنا حساب لگائے اور صبح سویرے ہم جمع ہو کر دیکھیں کہ کیا نتیجہ نکلتا. اب سب کے سب حساب لگا رہے مگر کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا, سب کے حساب باطل ہو چکے, کسی کو کوئی نتیجہ نہیں مل رہا. شاید سردار بھی ہے ان سب کا, وہ ایک مرتبہ پریشان ہو کے جنگل میں نکل گیا, اس کا حساب کتاب بھی ناکام ہو رہا. وہ جنگل میں نکل چکا, پریشانی کی حالت میں ٹیلے پر بیٹھا, کیا مطلب ہے اس خواب کا. جتنے حجاز کی سرزمین کی جانب سے جس طرف مکہ اور مدینہ واقع, اسے ایک نور آسمان کی جانب بلند ہوتا ہوا نظر آیا, اور ایک دم اسے ایسا لگا جیسے میرے پیروں کے نیچے سے کوئی سبز مکمل کا فرش بچھائے چلا جا رہا, اور یہ حجاز تک چلا گیا. یہ دو مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے آئے, گھبرا گیا, اور اب جو اس نے حساب کتاب لگایا تو ایک لمحے میں اس کے حساب نے بتا دیا کہ کون سا عظیم واقعہ پیش آ چکا. یہ تذکرہ ہے اس رات کا جس رات کو حمل رسول جناب آمینہ کے بطن میں قرار پا رہا. اگلی صبح کو سب جمع ہوئے تو سب کے حساب کتاب نے ایک ہی بات بتائی کہ آج رات جو ابھی رات گزری, اس رات کی کوئی ایسی شخصیت اس دنیا کے اندر آئی کہ جو یا تو کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے یا خدا کا کوئی پیغمبر ہے. جیسے واقعات رات کو ہم نے دیکھے اور ہمارے حساب نے یہ بتایا. مگر اب آخر سے یہ کیسے کہا جائے؟ اگر یہ کہا جائے کہ آپ سے بڑا بادشاہ اس دنیا میں پیدا ہوا تو وہ ناراض ہو جائے گا. یہ کہا جائے کہ اتنا بڑا پیغمبر اس دنیا میں آیا کہ آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی تو وہ ناراض ہو جائے گا. جناب سب نے کہا کہ جھوٹا بہانہ بنا کے حاکم کو مطمئن کر دیں گے. اگلی صبح کو پہنچے اس کے پاس اور پہنچنے کے بعد کہا اب ذہن میں دردی میں زمانی رکھیے گا کہ یہ اس رات کا واقعہ ہے جب رسول خدا کا حمل قرار پا رہا. اور پہنچنے کے بعد یہ کہا کہ اے حاکم ہم نے حساب کتاب لگایا تو پتا چلا کہ غلطی ہو گئی تھی ہم سے. یہ ذہن میں پھر رکھی کہ حکمران جو کام بھی کرتے پہلے نجومیوں سے شگون لیتے اچھی تاریخ اچھی گھڑی بتاؤ پھر ہم وہ کام کریں گے. محل بنانا ہو شادی کرنا ہو دشمن پہ حملہ کرنا ہو جو کام بھی ہو. نجومیوں نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی. در حقیقت جس دن یہ محل بن رہا وہ گھڑی کوئی اچھی گھڑی نہیں محض گھڑی وہ شگون کوئی اچھا وقت نہیں تھا شگون کا وہ غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے آپ نے خواب میں یہ منظر دیکھا. حاکم نے اگر کہ اتنی بڑی غلطی مگر اتنا پریشان ہے کہ حاکم نے اس کو نظر انداز کیا. کہا کہ اچھا اس دیوار کو توڑو اب بتاؤ کہ اچھی گھڑی کون سی ہے. کہا کہ یہی گھڑی سب سے اچھی. چنانچہ دوبارہ ایک مرتبہ اس دیوار کو بنایا گیا. 8 مہینے لگے اس دیوار کی مرمت میں 8 مہینے. پیغمبر اسلام کے حمل کو بھی 8 مہینے ہو چکے اور ایک مرتبہ دیوار کھڑی ہو چکی. اور اب بادشاہ پورے اطمینان کے ساتھ اس محل کے افتتاح کے لیے جاتا دیوار کے بالا خانے میں بیٹھتا. مگر جدھر اس نے قدم رکھا ادھر دیوار ایک مرتبہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی اور ساری دیوار سمندر دریا میں غرق ہو گئی. یہاں تک کہ خود شاہ ایران کترا جیسا حاکم کی دریا میں ڈوب رہا اور بڑی بے چینی سے ہاتھ پاؤں مار رہا. آخر جب بالکل مرنے کے قریب تھا تو بڑی مشکل سے اسے نکالا گیا. اب جو باہر آیا تو غیظ و غضب کے مارے اس کی بری حالت. نجومیوں کو بلایا بتاؤ تو صحیح اس کا سبق کیا ہے. نجومیوں کے پاس جواب ہی نہیں. کیا جواب دے کیسا جواب دے یہ تو اور ناراض ہوگا. ایک مرتبہ پھر کہا کہ ایک دن کی مہلت دیجیے. اب کترا کے دل میں بھی کچھ خیال آنے لگا کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی خاص بات ہے. نجومی پھر واپس کھائے کہا کہ پھر ہم سے غلطی ہو گئی. وہ کھڑی وہ شگون اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہو گئی. اب ہم صحیح وقت بتاتے ہیں اس تاریخ کو آپ اس عمارت کو تعمیر کرائیے. کترا اتنا پریشان کہ اب وہ سب کچھ بھول گیا کہ بہت عمدہ عمارت بنانا عالیشان بلڈنگ کھڑی کرنا. جلدی سے کہتا جیسا بھی بنے 10-15 دن کے اندر اندر اس دیوار کو کھڑا کر دو. ایک مرتبہ افتتاح تو ہو جائے محل کی اس دیوار کا بعد میں اس کو صحیح طریقے سے بنایا جا سکتا. 10-15 دن کے اندر جلدی کر کے عالیشان دیوار بنائی گئی. انتہائی مضبوطی کا امتحان لے لیا گیا اور پھر وقت مقررہ پر حاکم آیا. اور اب جو آ کر اس دیوار پر بیٹھا تو ایک دم اسے ایسا لگا کوئی دیکھنے والا نہیں مگر خود وہ بتا رہا بھرا دربار ہے مگر کسی کی آنکھوں نے یہ منظر نہیں دیکھا جو خود حاکم ایران دیکھ رہا کہ کوئی گھوڑے سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور آنے کے بعد اس دیوار پہ اس کے گھوڑے نے چھلانگ لگائی اور پھر دیوار 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی اور ایک مرتبہ پھر وہ دریا میں ڈوب گیا. بالکل مرنے کے قریب ہے کہ اسے باہر نکالا گیا. اب جو باہر آیا تو غیظ و غضب کی کیا حالت ہوگی. نجومیوں کو بلایا ننگی تلوار برابر میں رکھی بہت کے دستے کو تیار کیا. کہا کہ اب مجھے صحیح صحیح بتاؤ کہ کیا بات ہے ورنہ تم میں سے کسی ایک کی جان بھی نہیں بچ سکتی اور ہاتھیوں کے پیر کے نیچے تمہاری ہڈیوں کو گجر کے سرما بنایا جائے گا. نجومیوں نے دیکھا موت کو دونوں صورتوں میں آنا. کہا کہ اے حاکم ایران ہمیں اپنی اس غلطی کا اعتراف ہے لیکن بات ایسی تھی کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے ہماری موت یقینی. اب آپ نے پوچھا اور دونوں صورتوں میں موت اس لیے بتائے بغیر تو اشارہ بھی نہیں. ہمارا حساب کتاب یہ بتاتا کہ آج سے تقریباً 9 مہینے پہلے وہ رات جس رات کو آپ نے خواب دیکھا تھا اس رات کو مکے کی سرزمین کے اطراف میں کہیں پر ایک ایسی شخصیت کے ظہور کے آثار پیدا ہوئے جو یا تو دنیا کا سب سے بڑا حاکم بنے گا جس کی حکومت کے بعد ساری حکومتیں ختم ہو جائیں. ساری سلطنتیں خصوصیت سے آپ کی سلطنت مٹ کے رہ جائے گی. یہ اس خواب کا مطلب ہے جو آپ نے دیکھا. اگر پہلی ہی مرتبہ یہ خواب بتا دیا جاتا تو یہ سب قتل کر دیے جاتے مگر 3 مرتبہ کا واقعہ حاکم ایران بھی دیکھ چکا. جناب وہ بھی پریشان انتہائی پریشانی کے عالم میں سوچتا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے مگر کوئی اسے کچھ بتانے والا نہیں. اور اسی پریشانی کے عالم وہ لوگوں سے مشورہ لے رہا اور بات پھیلتی چلی جا رہی دوسروں کو بھی پتا چلتا جا رہا کہ کتنا بڑا مسئلہ آ گیا کہ خود حاکم ایران جیسی بڑی شخصیت پریشان ہو گئی. اور زیادہ دن نہیں گزرے, کچھ ہی دن گزرے تھے جب وہ واقعہ پیش آیا کہ اسی ایران کے سب سے بڑے مذہبی پیشوان جس کا لقب مقدان ہے, سب سے بڑا مذہبی پیشوان, ایران کا مذہب اس زمانے میں آتش پرستی تھا, سب پارسی لوگ تھے. تو ان کا جو سب سے بڑا پیشوا, جیسے ہمارے یہاں مجتہد عالم ہوتا, عیسائیوں کے یہاں بک ہوا کرتا, یہودیوں کے یہاں رفی ہوا کرتا, اس طرح پارسیوں کا جو سب سے بڑا مذہبی پیشوا ہے مقدان, تقریباً 15-20 دن گزرے ہوں گے کہ رات کو خواب میں اس نے عجیب منظر دیکھا. کیا منظر دیکھتا؟ کہ کچھ اونٹ ہے کہ جو کچھ گھوڑوں کو اپنے پیچھے باندھ کے لا رہے ہیں, اور یہ گھوڑے اور اونٹ عرب کی سرزمین سے آ رہے ہیں, اور آنے کے بعد دریائے سجلا جو عرب اور عجم یعنی ایران کے درمیان ایک سرحد تھی, ایک باؤنڈری تھی, ایک حد فاصل, ان اونٹوں گھوڑوں کو باندھ کر اس دریا کو عبور کیا اور ہمارے شہروں میں یہ عرب اونٹ داخل ہو گئے, چاروں طرف پھیل گئے, جہاں جاتے ہیں تباہی ہو جاتی. ایک مرتبہ مقدان نے یہ خواب دیکھا, اس کی آنکھ کھل گئی. یہ تو انتہائی برا خواب ہے, یہ تو ہمارے دین سے زوال کا خواب نظر آ رہا, اس کا کیا مطلب؟ خبر صبح سویرے حاکم ایران کے دربار میں گیا اور کہا کہ کل رات کو میں نے یہ خواب دیکھا, اور ابھی یہ آ کر بیٹھا ہی ہے کہ دیکھا پارسی پجاریوں کا یا پارسی مذہبی پیشواؤں کا ایک وقت روتے پیٹتے آنسو بہاتے بالوں کو نوچتے چلے آ رہے ہیں. جس طرح گھبرا گئے, پہلے تو یہی خبر پیشوائے آدم یہ خواب دیکھ کے آ رہا, بات کتنا سچا ہوگا اس کی اپنے عقیدے, اور دوسری جانے یہ جو مذہبی پیشوا ہے دوسرے, یہ روتے پیٹتے آ رہے ہیں, اور یہ دیکھ کر کتنا کا دل اور پریشان ہو گیا کہ ان کا لباس بتا رہا کہ یہ اس عبادت گاہ سے آئے جو ساری دنیا کی پارسیوں کی سب سے بڑی عبادت گاہ, وہ عبادت گاہ جہاں 1000 سال سے آگ چل رہی تھی مقدس آگ جس کی یہ لوگ پوجا کرتے, اور 1000 سال میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی وہ آگ نہیں بجھی. وہاں پہ جو کام کرنے والے مذہبی تھے صبح, ان کے لباس بھی مختلف قسم کے ہیں. جتنا خبرا کے کہتا ہے تم کیا خبر لائے, کہا کہ پتا نہیں کیا ہوا, جاتا ہے الگ تو ایک مرتبہ پھڑکنے والی آگ, پھیلنے والی آگ ایک مرتبہ پھڑکی اور بالکل بجھ گئی, اور اس انداز سے بجھی کہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں مگر آگ دوبارہ روشن نہیں ہو رہی. بہتو دو ایسی خبریں, اور 15-20 دن پہلے ہجومی وہ تیسری خبر بھی بتا چکے ہیں. اب کہیں کیا ایران انتہائی پریشان ہو رہا, کیا کیا جائے؟ فورت یمن کے حاکم کو جو اس کا ایک صوبہ تھا خط لکھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی انتہائی عقل مند اور غیب کی خبریں بتانے والا تو اسے میرے پاس بھیجو. عبد المسیح نام کا آدمی یمن کے علاقے میں مانا ہوا آدمی تھا, چنانچہ اسے فوراً بھیجا گیا. جب وہ بادشاہ ایران کے دربار میں آیا, یہ ساری تفصیلات اس لیے کہ ذہن میں یہ رہے کہ ولادت رسول کے وقت دنیا کا ماحول کیا بن چکا. جیسے ہی وہ داخل ہوا بادشاہ ایران کے دربار تو خود اتنا بے چین ہے کہ کھڑا ہو گیا اس کے استقبال کے لیے, اور بلا کے کہتا ہے جلدی سے بتاؤ ان واقعات کا سبب کیا. یہ کہہ کے تینوں واقعات بتاؤ. عبد المسیح نے جواب دیا کہ یہ ایسے باتیں ہیں کہ جن کا حل میری سمجھ میں نہیں آ رہا. ملک شام میں میرا خالو رہتا ہے سوتہ صاحب, جس کا تفصیل آپ نے پچھلے ہفتے سنا, وہ اس قسم کے معاملات میں حرف آخر, اس قسم کی باتوں کو سوائے ان کے اور کوئی نہیں بتا سکتا. اتنی اجازت دیجیے کہ میں جا کے ان سے معلوم کر کے آؤں. بادشاہ ایران کو تو ایک کھڑی مشکل لگ رہی, مگر کیا کرے, بادشاہ تمہیں اجازت. یہ وہاں سے فوراً شام آیا. ذہن میں رکھیے کہ یہ آگ کا بجھنا یہ اس رات کو ہوا تھا جس رات کو ولادت ہو گئی. تو ہم ذرا اپنے واقعات کی ترتیب میں کچھ آگے پہنچ چکے, مگر واقعہ ایسا کہ یہ اتنا حصہ حصہ بتانا ضروری اور اہم تھا. اب یہ فوراً آتا ہے ایک مرتبہ ملک شام, سدہ کے پاس پہنچا. وہ وقت ہے کہ جب سدہ آخری سانسیں لے رہا, کم سے کم اس کی عمر 900 سال بتائی گئی, ورنہ 2000 سال تک کی عمر تاریخوں میں موجود, آخری سانسیں لے رہا. اس کا اپنا بھانجا عبد المسیح کی طرح نے کھڑا اور کہتا ہے کہ یہ تین واقعات حاکم ایران کے ہیں, آپ ان کا راز بتائیے. اور سدہ فقط ایک جواب دیتا, اس وقت مجھے پریشان نہ کرو, میرا وقت آخر, میں اس دنیا سے جا رہا ہوں. عبد المسیح نے ایک عربی شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہی تھا کہ کتنے افسوس کی بات ہے, سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے کوئی شاگرد اپنے استاد کے پاس آئے اور پھر بھی اسے صحیح جواب نہ ملے. تو میں نے یہ شعر سنا, آہستہ سے آنکھوں کو کھولا اور کہا بس جا کے اپنے حاضر کو یہ بتا دینا. جب وہ وقت آ گیا کہ دنیا میں مسجدیں بنائی جائیں اور دوسری عبادت گاہیں ختم ہو جائیں, اب وہ وقت آ گیا ہے کہ دنیا میں صرف قرآن کی تلاوت ہو اور باقی ساری کتابیں ختم ہو جائیں. اب وہ آنے والا آ گیا جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا عصا ہر وقت اور ہر آن اور ہر گھڑی رہے گا, اور جا کر اپنے حاکم کو بتا دے کہ چوتھی خبر اور ہوگی جو اسے دیر سے ملی ہوگی. اس کے محل کے کچھ کنگرے ٹوٹ گئے, اور جتنے کنگرے ٹوٹے اتنے ہی بس اس کے بیٹے بادشاہ بنیں گے, اور اس کے بعد بادشاہت اس کی اولاد سے ختم ہو جائے گی. اور پھر سدہ نے 10-12 باتیں اور بتائیں جن کا تعلق امام کے ظہور سے ہے جو میرے موضوع سے اس وقت خارج ہے, اور بس آنکھیں بند کی اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا. عبد المتی نے آ کر حاکم ایران کو یہ بتایا کہ میں کیا سن کے آیا ہوں. تو اب شام کے علاقے میں سدہ اور زرقا نامی کاہنہ کے ذریعے پیغام پہنچ چکا. ایران کے علاقے میں خود بادشاہ ہے ایران اپنی آنکھوں سے خواب دیکھ چکا ہے اور کچھ مشاہدات کر چکا, اور عرب کی سرزمین میں تو کچھ ایسے واقعات دیے جا رہے ہیں کہ سارا عرب حیران کہ کیا وجہ کہ عاشق عبد المطلب عبداللہ اور آخر میں آمنہ ان پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں, اور ایسا لگتا کہ کوئی نہ کوئی شخصیت آ کے اس کا تحفظ کرتی ہے اور ان کو بچا لیتی. جناب سب اپنی جگہ پریشان. اسی دوران خاندان بنی ہاشم ایک انتہائی بڑے سانحے اور انتہائی بڑی مصیبت سے گزرا. زرقا نامی کاہنہ کا حملہ تو ناکام ہو گیا, جس کے بعد جناب آمنہ کی حفاظت اور زیادہ سختی سے کی جانے لگی. پہرا سخت ہو گیا. خاندان بنی ہاشم کی ساری عورتیں خصوصیت میں جناب ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد ہر وقت جناب آمنہ کے ساتھ ساتھ رہا کرتی, اور اسی دوران وہ واقعہ پیش آ رہا جس کے بارے میں تاریخوں میں اختلاف ہے. کچھ تاریخیں کہتی کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب جناب آمنہ کے حمل کو جناب آمنہ 3 مہینے گزرے تھے. جناب آمنہ 3 مہینے گزرے تھے حاملہ ہوئے, اور بعض تاریخوں میں ہے کہ یہ اس وقت پیش آیا جب جناب آمنہ کو حاملہ ہوئے 7 مہینے گزرے, اور بعد میں ہے 8 مہینے گزرے. یا اس وقت کا واقعہ ہے جب جناب آمنہ کو حاملہ ہوئے 3 مہینے گزرے ہیں, یا اس وقت کا ہے کہ جب 7 مہینے گزرے ہیں, یا اس وقت کا ہے کہ جب 8 مہینے گزرے. جناب عبد المطلب ایک مرتبہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلاتے ہیں, اور بلانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت انتہائی ضروری کام سے تمہیں مدینے بھیجنا چاہتا ہوں, تمہاری بیوی بھی حاملہ, اسی وقت جاؤ اور اس کام کو انجام دے کے فوراً آ جاؤ. کچھ تجارت کا مقصد تھا اور کچھ مکے والوں کی پریشانی دور کرنا, کیونکہ مکے کے اندر جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس سے پہلے قید کی ایک کیفیت چل رہی, جس رات کو پیغمبر اسلام کا حمل قرار پایا اسی رات سے مکے میں برکتیں ہونے لگی, یہاں تک کہ پورا سال عام الفت یعنی مشکلیں دور ہونے کا سال کہلایا جانے لگا. مگر جب سے یہ واقعہ اس وقت مکے والے تھوڑی سی عرصے کے لیے دوبارہ کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو گئی تھی اور اس پریشانی میں مبتلا تھے, جناب عبداللہ کو بلایا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ تم فوراً مدینے جاؤ. جناب عبداللہ کے سارے رشتے دار مدینے میں ہیں, باقی اولاد کے مقابلے میں جناب عبداللہ ایک یہ سہولت ہے کہ ان کے سارے رشتے دار مدینے میں ہیں, اس لیے کہ جناب عبداللہ کی والدہ کا تعلق کچھ شہر مدینہ سے اور جناب عبداللہ کی بیوی کا تعلق بھی شہر مدینہ سے ہے. یہ ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی, اور ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ جب واپس آؤ تو عقیقے ولیمے اور بیٹے کی ولادت میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ان سب کو مدینے سے لے کے آنا, اس لیے کہ مدینے کا سامان زیادہ بہتر سمجھا جاتا. باپ کا حکم ہے. جناب عبداللہ تیار و آمادہ ہو گئے. خاندان بنی ہاشم کو یہ تو معلوم ہے کہ اب جناب عبداللہ کو کوئی خطرہ نہیں, خطرے کا وقت ٹل گیا, اب سارا خطرہ جناب آمنہ کے لیے ہے. جناب عبداللہ اطمینان کے ساتھ چلتے ہیں, شہر مدینہ میں داخل ہوتے ہیں, اور بظاہر تاریخ تو اتنا لکھ کے خاموش ہو جاتی کہ وہاں 20 یا 25 دن رہے اور اپنے ماموزاد بھائیوں کے یہاں قیام کیا, مگر ایک مرتبہ بیمار پڑے اور اتنے بیمار کہ بستر سے حرکت کے قابل نہ رہے, یہاں تک کہ وہیں انتقال کیا. اور موجودہ مسجد نبوی باب السلام کے سامنے تھوڑے فاصلے پر ایک مکان تھا جس کا نام تھا دار النابغہ, وہیں اسی مکان میں جناب عبداللہ کو دفن کیا گیا. ضمن یہ بات بتا دی جائے کہ اگر کہ تواریخ میں نہیں مگر ثقہ لوگوں سے سنا کہ سن 1976 عیسوی جب مسجد نبوی کے سامنے جو علاقہ ہے اس کو ایک ہموار میدان بنایا جا رہا تھا, تو وہاں کے سارے مکان ساری دکانیں سارے بازار توڑے گئے. وہ مکان بھی کھودا گیا جس میں جناب عبداللہ دفن تھے, اور جس وقت وہ مکان کھودا گیا تو جناب عبداللہ کی قبر بھی کھل گئی, اور جناب عبداللہ یہ پیغمبر اسلام کی ولادت سے پہلے انتقال کر چکے ہیں. مگر 1976 عیسوی میں جب یہ قبر کھلی تو جناب عبداللہ اس طرح سے اس قبر میں نظر آئے کہ جیسے کوئی آدمی اپنے کمرے میں لیٹا ہوا آرام کر رہا ہو. مگر اس کے باوجود اس عظیم ترین معجزے کو دنیا کی نگاہوں سے چھپایا گیا اور راتوں رات اس مقام پہ جناب عبداللہ کی میت کو کسی ایسے نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا گیا کہ جس کے بارے میں فی الحال کسی شخص کے علم میں نہیں، سوائے ان حکمرانوں کے کہ جن کی نگرانی میں یہ سارا کام انجام پایا۔ خود یہ اسلام کا ایک اتنا بڑا معجزہ بن سکتا تھا اگر اس واقعے کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا جاتا۔ ہمارے سامنے موجودہ تاریخ ہے، جب 1932 میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اور جناب حذیفۃ الیمانی کی قبریں اسی انداز سے کھولی گئی تھیں اور دونوں کی میتیں نکالی گئی تھیں تو کتنی بڑی تعداد میں غیر مسلم مسلمان بن گئے تھے، جبکہ اس دور میں وہ سہولتیں بھی نہیں تھیں کہ اس پیغام کو دنیا میں پہنچایا جائے، حتیٰ یہ کہ فوٹو تک صحیح معنوں میں نہ کھینچا جاتا تھا۔ مگر آج اگر اسی ایک معجزے کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا جاتا تو کتنی بڑی تعداد میں اگر لوگ مسلمان نہ بھی ہوتے تو ان کے کانوں تک اسلام اور اسلام کی حقانیت کا پیغام کسی نہ کسی انداز میں پہنچ جاتا۔ مگر وہاں سے ایک مسئلہ اور بھی ہے دیگر مسئلوں کے علاوہ، کہ جب فقط اور فقط جناب ابو طالب کی دشمنی کہ کسی طریقے سے جناب ابو طالب کو معاذ اللہ کافر قرار دیا جائے، پورے خاندان رسالت ہی کو کافر قرار دے دیا گیا، تو یہ معجزہ کس طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا تھا؟ جب روایتیں بنا لی گئی کہ یہ سارا خاندان معاذ اللہ جہنم کے ساتویں طبقے میں عذاب خدا کا شکار ہے اور اس میں مبتلا، تو یہ کس قسم کی اگر ایک یا دو چیزیں بھی سامنے آ جائیں تو وہ حدیث کی ساری کتابیں بیکار ہوئی جا رہی ہیں، اور وہ سارا کا سارا جو منصوبہ بنایا گیا جناب ابو طالب کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے معاذ اللہ وہ ناکام ہو جاتا۔ لیکن بہرحال پروردگار عالم اپنی نشانیوں کو ظاہر کر ہی دیتا ہے، چاہے دنیا والے چھپانے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کریں۔ بہرحال جناب عبداللہ کو اپنے ماموں کے مکان میں دار النابغہ میں دفن کیا گیا، اور یہاں مکے میں یہ خبر پہنچی کہ جناب عبداللہ انتہائی بیمار ہیں۔ حضرت عبد المطلب کو یہ خبر ملی، بے چین ہو گئے، جناب عبداللہ کی بیماری کا سنا بے چین ہو گئے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ تاریخ تو صرف اتنا لکھتی ہے کہ جناب عبداللہ بیمار ہو گئے، مگر بعض ایسے واقعات تھے جو آپ بعد میں سنیں کہ پیغمبر اسلام کی عمر کے پانچویں یا چھٹے سال کے واقعات ہیں۔ مجھے کچھ ایسا اندازہ ہو رہا کہ جناب عبداللہ مدینے یہودیوں کی سازش کا نشانہ بنتے، اور یہودی اس غلط فہمی میں کہ یہ پیغمبر اسلام کے والد اس کے بعد کے واقعات ان کو پتا نہ چلے ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیتے۔ اس کی تفصیل جو کچھ میں نے اب کی ہے وہ تو انشاءاللہ بعد میں کسی منزل پر آئے گی، مگر کیونکہ تاریخوں میں اتنا ہی لکھا کہ بیماری میں انتقال کیا وہی جملہ میں نے دوہرا دیا، لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ انہیں بھی کسی سازش کا نشانہ بنا کے شہید کیا گیا۔ جناب عبد المطلب کے پاس یہ پیغام پہنچا، جناب عبد المطلب کی عمر اس وقت تقریباً 100 سال کے قریب ہے، جب یہ پیغام پہنچا کہ آپ کے بیٹے جناب عبداللہ اس وقت انتہائی بیمار اور علیل ہے مدینے کے اندر، جناب عبد المطلب نے اپنے سب سے بڑے بیٹے جناب حارث کو بلایا۔ یاد ہوگا آپ کو جناب حارث کا نام، جب زمزم کا کنواں کھودا جا رہا تھا اور ایک ہی اولاد تھی تو وہ یہی جناب حارث تھے، انہیں بلایا اور بلا کر کہا کہ تم فوراً مدینے جاؤ اور مدینے جا کر عبداللہ کو جیسی بھی ان کی حالت ہو مکے واپس لے کے آ جانا۔ تاریخ یہاں پر پھر خاموش، لیکن کچھ اور ایسے واقعات ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا کہ جناب ابو طالب کے ذمے اس وقت جناب آمنہ کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، اور صحیح معنوں میں محافظ رسالت کا کردار پیغمبر اسلام کی ولادت سے پہلے ہی جناب ابو طالب کو سونپا جا چکا، اس لیے جناب عارف کو اس مہم کے اوپر بھیجا جا رہا۔ اس وقت باپ کے لیے، بوڑھے باپ کے لیے اپنے جوان بیٹے کا صدمہ ایک بہت بڑا صدمہ اور ساری فکر جناب عبداللہ کی ہونا چاہیے، مگر جناب عبد المطلب ایک مومن کامل، انہیں پتا کہ اس وقت میرے اپنے بیٹے سے زیادہ جو قیمتی شہر ہے وہ میرا وہ پوتا ہے کہ جو اللہ کا آخری رسول ہے، اس لیے جناب ابو طالب کو انہی کی حفاظت سے مقرر رکھا اور جناب حارث کو بھیجا جا رہا ہے مدینے کی جانب۔ جناب حارث مدینے پہنچے، مگر جب مدینے پہنچے تو پتا چلا کہ عبداللہ کا انتقال بھی ہو گیا اور انہیں دفن بھی کیا جا چکا۔ کافی مانتا سامان لے کے مکے میں آئے، جناب آمنہ کے دل میں کیا قیامت گزری ہوگی؟ تاریخ اگر خاموش بھی ہو تو ہم یہیں سے اندازہ کر سکتے ہیں خاندان بنی ہاشم کے لیے یہ صدمہ کتنا بڑا صدمہ تھا، یہ سانحہ کتنا بڑا سانحہ تھا۔ زیادہ وقت تو نہیں گزرا، چند ہی سال پہلے کی بات ہے، یہی جناب عبداللہ تھے جن کی قربانی کے وقت سارا مکہ بے چین و بے تاب تھا۔ 25 سال کی عمر ہے جناب عبداللہ کی جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، پورے مکے میں ایک مرتبہ شوک منایا جا رہا، مگر جناب عبد المطلب اور جناب ابو طالب ان کی ساری توجہ اس امر کی جانب ہے کہ جس عظیم نور کی حفاظت کا کام ہمیں سونپا گیا ہم اس کی حفاظت کے اہل ثابت۔ اور جہاں وقت گزرتا جا رہا یہاں تک کہ اس کائنات کی ایک رات آ گئی اور وہ رات آ گئی جب ساری کائنات حیران و پریشان تھی کہ یہ کیا واقعات پیش آ رہے ہیں. مسلسل ایسے واقعات پیش آئے کہ مکے کے کافر بھی ایک مرتبہ خود بیٹھے اور جا کے آسمان کی جانب دیکھنے لگے اور حیران ہو کر کہنے لگے کہ یہ کیسے واقعات ہیں جن کا ہم آج مشاہدہ کر رہے ہیں. بس انہیں واقعات سے ہماری گفتگو در حقیقت پیغمبر اسلام کے براہ راست حالات میں شروع ہو جاتی, کیونکہ آج کا وقت پورا ہو گیا. تو یہ تمہید آپ نے دیکھ لی, یہ حالات آپ نے دیکھ لیے کہ جن میں پیغمبر اسلام اس دنیا میں آئے. اب اس رات کو کیا واقعات پیش آئے ان کی تفصیل کیا تھی, یہ انشاءاللہ آئندہ پیر کو آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. ایک مرتبہ ضرور بھیجیں محمد والے. بہرحال پیغمبر اسلام کی دنیا میں آمد کائنات کا عظیم ترین واقعہ ہے, مگر سیرت رسول کے حوالے سے قرآن تو ہم سے ایک ہی تقاضا کر رہا. وہ یہ تقاضا تو نہیں کر رہا کہ فقط ذکر سنو اور کھڑے ہو کے چلے جاؤ. ان کن تم تو ہی خون اللہ فتبعونی, اگر تمہارے دل میں ذرا بھی محبت ہے تو رسول کی پیروی کرو اور رسول کے نقش قدم سے چلو. اور یہی وجہ کہ ہر تقریر کے اختتام پر وہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پیروی رسول کا صحیح طریقہ کیا ہے. مسائل کے سلسلے میں ہمارے پاس جو سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ کہ جو مجمع آتا ہے اس کے اندر معلومات کے اعتبار سے لوگوں میں اتنا زیادہ فرق ہوتا کہ اگر بہت ہی ثقیل مسئلہ بتایا جائے بہت ہی اونچے معیار کا تو وہ لوگ جن کے پاس بنیادی معلومات ہی نہیں ہے وہ بیچارے پریشان ہو جائیں گے, اور اگر ایک عام مسئلہ بیان کیا جائے تو جن کی معلومات ماشاءاللہ کافی ہو چکی ہیں وہ اکتانے لگتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو رہی. چنانچہ اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے, کبھی سخت مسائل کبھی آسان مسائل. یہ ذہن میں رکھیے کہ جو آسان مسائل بھی بیان کیے جائیں یہ وہی ہیں کہ جس کے بارے میں ذاتی طور پر مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا. وہ خیر اب ہماری گفتگو آج ہو رہی ہے نماز روزے کے کچھ مسائل پر. حج خوم نماز آیات یہ وہ مسائل ہیں جو اب تک بیان ہو چکے. آج گفتگو ہوگی جو اب تقریباً 10-12 منٹ بچتے ہیں نمازوں کے اور روزوں کے کچھ مسائل کے بارے میں. مگر آج جو ہمارا موضوع ہے وہ عام نماز اور عام روزہ نہیں بلکہ قضا نماز اور قضا روزہ. اسلام کے اندر 6 نمازیں واجب, ہماری شریعت کے مطابق 6 نمازیں واجب, اور 6 نمازوں میں سے ظہر و عصر و مغرب و عشاء اور صبح یہ 5 نمازیں مل کر ایک نماز کہلاتی ہے نماز یومیہ. یہ تو خیر ہر ایک کے علم ہے. دوسری نماز جو ہماری شریعت کے مطابق واجب ہوتی وہ ہے نماز آیات. سورج گہن اور چاند گہن اور زلزلہ اور قدرتی آفت جو لوگوں کو ڈرا دے اس پر جو 2 رکعت نماز واجب ہوتی. تیسری نماز ہے نماز جنازہ, یہ بھی واجب ہوتی ہے جس انداز سے اور جس طریقے سے اس سے اکثریت واقف ہے. چوتھی نماز جو واجب ہوتی ہے ایک بالغ آدمی پر وہ ہے نماز ثواب, یہ ان کے لیے ہے جو حج یا عمرے کے لیے خانہ خدا جائیں اور احرام پہن لے تو اب یہ احرام نہیں اتر سکتا جب تک کہ 1-2 رکعت نماز صحیح سے پہلے اور ثواب کے بعد انجام نہ دے. پانچویں نماز جو اسلام میں واجب ہے وہ ہے وہ نماز جو اللہ نے واجب نہیں کی ہم اپنے آپ پر واجب کر لیتے ہیں نظر قسم عہد یا منت وغیرہ کے ذریعے سے. میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا کہ جب ہم اللہ سے کوئی منت مانیں یا نظر کریں تو کوشش یہی ہونا چاہیے کہ ہم اس چیز کی منت مانیں جو اللہ کو زیادہ پسند آنے والی چیز. اور ویسے تو ٹھیک ہے جتنی منتیں ہمارے معاشرے میں ہیں صحیح, مگر نماز اور روزہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی منت پروردگار عالم کو انتہائی پسند آتی. چنانچہ ائمہ معصومین کی سیرت میں بھی ہم کو ملتا کہ شہزادے بیمار ہوئے تو منت مانی گئی روزہ رکھنے کی یا نماز پڑھنے کی نظر بھی آپ کو ملے گی. خیر یہ 5 نمازیں تو وہ ہیں جو مرد اور عورت سب پر واجب ہیں, اور ایک 6ویں نماز اور ہے کہ جو عورتوں پر واجب نہیں صرف مردوں پر واجب, اور مردوں میں سے بھی ہر ایک پر واجب نہیں, وہ ہے باپ کی قضا نمازیں جو بڑے بیٹے پر واجب ہیں. یہ 6 نمازیں اسلام میں واجب ہو گئیں, 5 تو ہر مکلف پر ہر بالغ پر, 6ویں نماز فقط بڑے بیٹے پر. اب ان میں سے کچھ نمازیں ایسی کہ جنہیں اگر نہ پڑھا جائے تو انسان فقط گناہگار ہوتا ہے مگر اس پر قضا اس کی نہیں, اور کچھ ایسی نماز ہے کہ اگر اس کو نہ پڑھے تو صرف گناہ ہی نہیں ملے گا بلکہ ساری زندگی اس کی قضا بھی باقی رہے گی. میرا اس وقت کا موضوع فقط نماز یومیہ کی قضا بتانا. جو 5 نمازیں ہم اپنے 24 گھنٹے کے دوران پڑھتے ہیں ظہر عصر مغرب عشاء اور صبح, یہ 5 نمازیں وہ ہیں کہ جنہیں اگر ان کے صحیح وقت پہ ادا نہ کیا جائے تو یہ نمازیں معاف نہیں ہوتی ہیں بلکہ تا قیام قیامت ان کی قضا واجب رہتی اور پڑھنے والا اس میں گناہگار رہتا. اب ایک چیز جو سب سے پہلی ذہن میں آنا چاہیے وہ یہ کہ قضا نماز جو ہے اس کے لیے شریعت کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ آدمی مختصر طریقے سے نمازیں زیادہ ہو کوئی مختصر طریقے سے اپنی قضا نمازیں ادا کر لے, ایسا کوئی طریقہ نہیں. جتنی نمازیں ہم نے قضا کی ہیں جب تک کہ اتنی ہی نمازیں ہم نہ پڑھیں ہمارا گناہ معاف نہیں ہو سکتا. یہ میں نے اس لیے کہا کہ بارادر کی مسجد میں تو میں نے خود دیکھا, اب یہ دو تین سال سے تو اتفاق نہیں ہوا اس طرف کا کیونکہ کراچی ہی میں نہ تھا, لیکن اس سے پہلے میں نے خود دیکھا کہ جمعت الوداع کے دن ایک پمفلیٹ تقسیم کیا جاتا ہے جس کے اندر ایک حدیث کے حوالے سے یہ لکھا ہوتا ہے کہ آج کے دن اگر کوئی شخص یہ چار رکعت کی نماز ادا کرے تو اس کی ساری زندگی کی قضا نمازیں معاف ہو جاتی, ساری زندگی کی قضاء عمری اس کی معاف ہو جاتی. یہ پمفلیٹ خود میرے اپنے مطالعے اور مشاہدے میں بھی آیا. یہ تو یہاں کی بات ہوئی. اس کے علاوہ اگر آپ باہر جائیے جو دوسری مسجدیں ہیں وہاں عام تصور یہ ہے کہ شبائے قدر میں جو 102 رکعت نماز پڑھی جاتی وہ قضاء عمری, یعنی اگر ہم وہ نمازیں پڑھ لیں ایک رات, آپ لوگ تو پھر بھی تین راتیں پڑھتے ہیں مگر باقی سارے تو ایک ہی رات پڑھتے ہیں تیسری رات کو, تو اس کی وجہ سے ساری زندگی کی قضاء نماز ہماری معاف ہو جائے گی. یہ بالکل غلط خیال ہے. مجھے پتا ہے کہ جن کو یہ مسئلہ معلوم ہے وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کیا یہ بچوں جیسا مسئلہ بیان ہو رہا, مگر ایک بڑی تعداد ہے جو آج تک اس دھوکے اور غلط فہمی میں ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ اس قسم کی کوئی نہ نماز اسلام نے بتائی ہے, چاہے وہ جمعۃ الوداع کا دن ہو یا کوئی دن بھی, نہ کوئی ایسا طریقہ بتایا ہے کہ دو رکعت نماز پڑھ کے ساری زندگی کی نمازیں معاف کرا لی جائے. اس قسم کی کوئی روایت اگر آپ کے پاس آ رہی تو یا وہ روایت بالکل غلط ہے یا بیان کرنے والے نے اس میں کسی قسم کا ہیر پھیر کیا. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہمارے یہاں ہوتی وہ یہ کہ جب ہم تخلیق کر لیتے تو ہماری ذمہ داری کہ صرف اس مسئلے پر عمل کریں جو ہمارے مجتہد عالم کا بتایا ہوا مسئلہ, حتیٰ یہ کہ ہم دنیا کے کسی دوسرے مجتہد کی بات نہیں مان سکتے. ایک عام آدمی ایک پمفلیٹ ایک پوسٹر چھاپ کے بھیج دے اس پر یقین کرنا کہ اعتبار سے صحیح ہوگا. بہرحال معصوم کا نام آ جانے سے وہ روایت تو معصوم کی نہیں بنتی. یہ بات ذہن میں رکھیے, ہم اگر آقا خمینی کی تقریب میں ہیں تو آقا کوئی جیسی عظیم شخصیت کی بات بھی نہیں مان سکتے جو بالکل ایک مستحد ہے اور ایک بڑے مستحدین میں سے ایک. یا آقا خمینی کے مقلد تو آقا خمینی کا ہر ممکن احترام اور عزت کرنے کے بعد مسئلہ ان کا جو ہے ہمارے لیے ناقابل عمل ہے, عمل نہیں کر سکتے. اس قسم کی چیزوں سے بچنا ہے ہمیں. جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں ایک اور چیز ہے اس کو بتانے کا کوئی موقع تو نہیں ہے, ضمن آ گئی کہ وہ جو ہے عام طور پر خط کے ذریعے سے ایک قسم کا چھوٹا سا اشتہار آتا ہے, ایک ورقہ آتا ہے, جناب زینب کے روزے پر فلاں نے کھلا معجزہ دیکھا اور اس معجزے کا یہ نتیجہ ہے, اور اگر اس کی 40 کاپیاں تقسیم نہ کرائی جائیں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, جس نے تقسیم نہیں کرائی تو اس کو یہ مصیبت ہو گئی, جس نے تقسیم کرائی اسے یہ راحت مل گئی. وہ جو سارا ایک قسم کا معجزہ آپ مسلسل حاصل بھی کرتے رہتے ہوں گے اس قسم کی چیزیں, یہی مسئلہ کہ یہ ساری چیزیں اگر اس میں معصوم کا نام آ جاتا تو یہ قابل احترام نہیں بنتی ہے جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو کہ معصوم ہی کی چیز, بلکہ یہ تو توہین امام کے دائرے میں آ جاتی کہ امام نے نہیں کہا, ہم نے جھوٹ موٹ امام کا نام ڈالا یا امام نے الزام لگایا اور اس کے بعد اس چیز کو پھیلانے لگے. تو اس قسم کی جتنی چیزیں آپ کے پاس آئیں جب تک کہ آپ کا مستحد عالم جس کی آپ تقلید میں ہے وہ اس کی تصدیق نہ کرے آپ کا کوئی ذمہ داری اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں. بلکہ اگر کوئی آدمی احترام کے جذبے ٹھیک ہے یہ آ گیا ہمارے پاس کمپلیٹ ہے چلو تقسیم کرا دو 40-40 کے تقسیم کرائے تو اکثر علماء کے نزدیک یہ حرام بھی ہو جاتا. اس کو علماء کہتے ہیں ہلکن حلل معصوم, امام پر جھوٹ باندھنا وہ بھی حرام. جب تک کہ یقین نہ ہو کہ یہ امام نے کہا ہم تک تو یہ چیز آ گئی یہ اس قسم کا ایک معجزہ, مگر جب ہم کو یقین نہیں ہے کہ یہ امام نے کہا بلکہ زیادہ یہی احساس ہو رہا ہے کہ یہ کوئی جھوٹی چیز, تو احترام کے جذبے سے کس کو آگے پہنچانا ایسا ہے کہ جیسے کوئی پہلے امام کے نام سے جھوٹی حدیث بنائے اور پھر ہم اس جھوٹی حدیث کو یہ سوچ کے پھیلائیں کہ اس میں امام کا نام آ گیا, یہ کوئی ثواب اور احترام نہیں ہے, یہ تو الٹا عذاب کو دعوت دینا. اسی طریقے سے یہ جو ایک چار رکعت کی نماز بتائی جاتی اس چار رکعت کی نماز کے بارے میں میں اس کو تو اس معجزے کے ساتھ منسلک نہیں کر رہا ہوں, یہ معجزہ کس انداز سے غلط ہے اس انداز سے وہ تو غلط نہیں, مگر اس کا مفہوم کچھ اور ہے جسے کچھ اور سمجھا گیا. اس کا مطلب یہی اگر اس روایت کو صحیح مانا جائے, اگر اکثر علماء تو اس کو صحیح نہیں مانتے, صحیح بھی مانا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ قضا نماز پڑھنے کا کیا طریقہ اسلام نے بتایا, قضا نماز کا یہی طریقہ تو بتایا کہ تم اندازہ لگاؤ جس کو پورا پورا معلوم ہے کہ میں نے کتنی نمازیں قضا کی ہیں اس کا تو مسئلہ ختم، تمہیں معلوم ہے اتنی قضا نمازیں پڑھ لو، مگر اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں پوری تفصیل معلوم نہیں ہوتی کہ ہم نے کتنی نمازیں قضا کی، کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے، اب آج 10 سال 20 سال 50 سال بعد یاد نہیں آ رہا کہ ہماری کتنی نمازیں قضا ہیں اور کتنی قضا نہیں، تو اس میں شریعت بتاتی ہے اندازہ لگاؤ، اندازے سے کام چلاؤ، اندازہ لگاؤ مثلا جوانی کے شروع میں میں عام طور پر کتنی نمازیں پڑھا کرتا ہوں گا ہفتے میں، پھر اندازہ لگاؤ کہ ایک ہفتے میں اتنی ہے تو ایک مہینے میں کتنی ہوتی ہوں گی قضا، ایک مہینے میں اتنی قضا ہے تو ایک سال میں کتنی قضا نمازیں ہوتی ہوں گی، اندازہ لگاؤ اور اسی اندازے کے مطابق نمازیں پڑھ لو، تمہارا گناہ معاف، تمہاری ذمہ داری ختم۔ لیکن یہ ایک امکان تو ہے کہ جو اندازہ ہم نے لگایا ہے ہو سکتا ہے اس سے کچھ زیادہ قضا نمازیں، ہم تو ایک اندازہ لگا رہے ہیں، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اگر قضا نمازیں کم ہیں ہم نے زیادہ پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے، اچھا ہی کام کیا، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اندازہ لگا رہے ہوں کہ ہم اپنے میں 5 دن نماز قضا کرتے ہیں، مگر کسی دن 6 دن